مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا 20واں روزہ اور کثیر عاشقان رمضان جمع ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 سوال دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم
ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام ہوگا ہے، میں دار المدینہ میں پڑھتی ہوں۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل، اور اگر ہمیں کوئی مارے تو ہم اس کی شکایت بھی نہیں کہہ سکتے، کیا یہ شکایت کرنا بھی غیبت کہلائے گی؟
اگر کوئی مارے تو اس سے شکایت کرنا جو آپ کی فریاد رسی کرے، اور اس مقصد کے لیے کہنا، جیسے ابو کو کہا کہ فلان نے مجھے مارا، تو ابو جا کر اس کے ابو سے بات کریں کہ میری بچی کو کیوں مارا، تو اس نیت سے ضرورتاً شکایت کرنے میں حرج نہیں۔ اور خامہ خواہ برائی کے لیے کہ اس نے مجھے مارا تھا، وہ نہیں ہے، وہ اس نے مجھے مارا تھا، بڑی خراب لڑکی ہے، یہ غیبتیں ہیں، یہ نہ کی جائے۔ یا استاد کو باجی کو کہا کہ اس نے مجھے مارا تھا، اس لیے کہ باجی اس کو سمجھائے، اس نیت سے کہنے میں حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیا دل بھی میلا ہو جاتا ہے، اس کو کیسے صاف کر سکتے ہیں؟
ایک غسل ہے سر کے کعبے کا، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا۔ اس کعبے کو زمزم دھوتا ہے، اس دل کو آنسو دھوتے ہیں۔ کسی کا شعر ہے اس طرح کا، سر کے کعبے سے مراد یہ کہ اس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور سجدہ تو اللہ ہی کو کرتے ہیں، کعبے کو نہیں کرتے، کعبے کی طرف اس لیے کرتے ہیں کہ اسی کا حکم ہے۔ دل کا میل جو ہے یہ تلاوت سے دور ہوگا، موت یاد کرنے سے دور ہوگا، اور اللہ تعالی کے خوف سے آنسو بہانے سے، عشق رسول میں رونے سے دل کا میل دور ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں پھول کی پتی اور یہ گلاب ہے، گلاب اور بوتل اور یہ پتی بیچتا ہوں میں، اور لوگ یہاں آ کے سوال کرتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس بارے میں آپ بھی کچھ بتائیں ہمارے کو.
قبرستان پہ اگربتی جلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فضول ہے. میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اس کی شرعی حیثیت بتائیے.
پھول خوشبو دیتے ہیں، خوشنما ہوتے ہیں، اور اس کا بیچنا شریعت نے منع نہیں کیا. یوں تو یہ پین کا بیچنا شرعی حیثیت بتاؤ اس کی، تو استعمال کی چیز ہے، اور اس میں اگر کوئی شرعی ممانعت کی وجہ نہ ہو تو یہ بیچنا جائز ہے، پھر وہ شرعی اصول اپنی جگہ پر ہیں. تو اسی طرح پھول یہ بھی ایک مال ہے، اور اس کو شرعاً بیچنا منع نہیں ہے، بیچنا جائز ہے، بلکہ پھولوں کا تذکرہ تو حدیثوں میں بھی ہے، اور اس کا تو تحفہ بھی کوئی دے تو منع نہ کرے کہ یہ خوشبو ہے. رہا یہ کہ قبر پر اس کا ڈالنا، تو یہ بھی جائز ہے قبر پر، کہ جب تک یہ تر رہیں گے یہ اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے. تو یہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو یوں مطلب اس کی شرعی حیثیت بالکل بحال ہے. آپ جو بھی جائز طریقے پر اس کو بیچتے ہیں خریدتے ہیں وہ گناہگار نہیں ہے. قبر پر گلاب کا پانی نہ ڈالا جائے کہ یہ اسراف ہے، اس کا کوئی صاحب قبر کو فائدہ نہیں ہے، لوگوں کو بھی فائدہ نہیں ہے، یہ بالکل مٹی میں جذب ہو جاتا ہے. پانی ڈالتے ہیں لوگ بلا وجہ، یہ بھی اسراف ہے. تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد پانی ڈالنا، یہ تو سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو مطلب لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے تو بالٹی بھر کے پانی ڈلواتے ہیں، جیب سے پیسے دیتے ہیں، یہ ایک رسم ہے اور یہ جائز نہیں ہے، جبکہ اس کی کوئی حاجت نہ ہو. آپ پودے ہیں، گھاس ہے، اس کو پانی پلانا جائز ہے. اب اس کو بھی پلانا مقصود نہیں ہوتا، گملا لگاتے ہیں اور وہ مہانہ باندھ دیتے ہیں گورکن کا، تو وہ پانی پلاتا ہی رہتا ہے اپنے حساب سے. اب نہیں پلاتا تو وہ خیانت کرتا ہے، وہ دوسری بات ہے، اگر وہ نہیں پلاتا وقت پر. تو البتہ جو جاتا ہے نا وہ قبر پر پانی ڈلواتا ہے، تو اب یہاں بھی پودوں کو ڈالنا مقصود نہیں ہوتا، بس ایک وہ رسم ہے کہ پانی ڈالتے ہیں. تو یوں پانی ڈالنا منع ہے. مٹی اڑ گئی، اب مٹی جمع کر لی قبر کی، اب اس مٹی کو جمانے کے لیے پانی ڈالا تو وہ جائز ہے، نہ ضرورت ہو، بلا ضرورت نہ ہو. گلاب کا پانی جو ہے تو بہت مہنگا ہوتا ہے، جو سادہ پانی کام کرتا ہے اس کی جگہ پر گلاب کے پانی ڈالنے کی حاجت نہیں ہے. البتہ گلاب کا پانی بیچنا جائز ہے. گلاب کا پانی اور بھی چیزوں میں کام آتا ہے، پھول بھی کام آتے ہیں. گلقند کا نام تو شاید بہت سو نے سنا ہوگا، یہ بھی تو گلاب کے پھول سے بنتا ہے، جو مختلف بیماریوں میں کام آتا ہے. پان میں بھی گلقند ڈالتے تو یہ بھی جائز ہے. وہ فائدے کے لیے کھاتے ہیں یا خوشبو کے لیے کھاتے ہیں، مزہ آتا ہے اس ٹیسٹ میٹھا پان. اور تو کسی کو منہ کا کینسر ہوا ہو نا، اس سے مشورہ کریں کہ گلقند والا پان کھائیں یا چونے والا پان کھائیں، تو وہ شاید مشورہ دے گا آپ کو. کہ آج کل یہ پان کھا کر، گٹکے کھا کر بیچاروں کی جو حالتیں ہوتی ہیں نا، یہ گال کا یہاں سے حصہ پھٹتا ہے اور بالکل وہ ایک گلدستے پھول جیسا بن جاتا ہے، اور یہ بیچارے منہ دکھانے سے نہیں ہوتا. اللہ پاک رحم کرے. کینسر کا تو علاج یہی مشہور ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اللہ پاک کرم فرما دے. تو پان گٹکوں سے بچنے میں عافیت ہے. یا قبر پر اگربتی جلانا، مزارات اولیاء کی حکایات صفحہ 42، اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے. قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بد فعلی ہے. ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں، کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عدنان الطاری، باب المدینہ، کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض ایسے ایس ایم ایس آتے ہیں کہ آپ اگر یہ ایس ایم ایس آگے فارورڈ نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ آزمایا ہوا ہے. تو لہٰذا اس بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
یہ تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا, تو اب پہلے تو ایک کر فون تو موبائل فون کا تصور بھی نہیں تھا, سنا بھی نہیں تھا کبھی, نہ اپنے پاس کوئی فون ہوتا تھا نہ گھر میں فون ہوتا تھا, لیکن تب سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک پرچہ نکلتا تھا, وہ فتح رضویہ بھی تذکرہ ہے اس پرچے کا, ایک پرچہ نکلتا تھا کہ شیخ احمد نے مدینہ منورہ میں یہ خواب دیکھا ہے کہ قیامت آنے والی, یہ تو چنی تو چنا, تو اتنے فلاں نے چھاپے تو یہ نفع ہوا, اس نے اس کا انکار کیا تو اس کا بچہ مر گیا, اور جیسے کسی کا بچہ مرتا نہیں ہے, بچہ بھی مرتا ہے, بچے کا باپ بھی مرتا ہے, موت تو سب کے لیے. خیر تو اس پرچے کے تعلق سے اتنے اتنے بانٹنا ضروری ہے, یہ لکھا ہوتا اور بھولے بھالے لوگ بےچارے چھپوا کے بانٹتے تھے, اب بھی بانٹتے ہوں گے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی سوال ہوا تھا, یعنی یہ پتہ نہیں کوئی جدی پشتی چل رہا ہے لگتا ہے, یعنی جس نے گڑا وہ تو کبھی کا مر چکا ہوگا لیکن اب بعد میں چل رہا ہے بےچارے کا, کیا بنے گا, اللہ اس کو معاف فرمائے. تو اعلی حضرت نے بھی اس کا منع فرمایا کہ یہ غلط ہے, تو اس طرح ہوتا نہیں. اب یہ ایس ایم ایس کا سہارا لیتے ہیں اور تفریح لیتے ہوں گے کہ یوں لکھ دو, پھر تو کہ یہ فائدہ ہوگا اتنے کو, اگر فارورڈ کرو گے اور نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا, تو ڈر کر فارورڈ کریں گے لوگ اور یہ لطف لیتے ہوں گے, ہنستے ہوں گے, تو یہ چلتا رہتا ہے. تو اس طرح کے ایس ایم ایس آگے نہ بڑھائیں, جس نے آپ کو بھیجا ہو سکے تو اس کو بھی سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اذان دیتا ہے بالخصوص فجر کی اذان, اس میں اگر وہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول گیا تو کیا اذان ہو جائے گی یا واجب یاد ہے دوبارہ دی جائے گی؟
اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم یہ مستحب ہے, اگر یہ بھول گیا تو اذان ہو گئی, دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے.
دو تین آدمیوں سے میں نے ادھار لیا تھا قرضہ تقریباً 300-400 روپیہ, وہ آدمی ابھی مل نہیں رہے, وہ پیسہ تو میں کیا کر سکتا, مسجد کو میں دے سکتا ہوں جہاں مسجد بن رہی ہے؟
اس کا مالک اگر واقعی مل ہی نہیں رہے تو ان کے وارث ملتے ہیں, یعنی وہ فوت ہو گئے وارث ہوں کوئی عزیز ہوں تو ان سے رابطہ کریں معلومات کر کے, اگر واقعی وہ فوت ہو گئے پھر تو وارثوں کو دینا ہوگا. 300-400 روپے قرضہ لیا ہوا ہے تو اب وہ قرض خواہ جو ہے وہ غائب ہے, مل ہی نہیں رہے, تو اس رقم کو فقیر شرعی کو دے دے.
اس کے ورثہ بھی نہ ملتے ہوں اگر تو پھر اسے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکات کو دے دے گا, لیکن جب یہ لوگ اگر مل گئے تو دینی پڑے گی واپس,
اور حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اور اگر اس کے باوجود وہ قرض کو مل گئے تو ادا کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
کیا پہاڑوں کو بھی مقدس ہستیوں سے نسبت حاصل ہے؟
ہاں بعض پہاڑوں کو ہے, جبل احد کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زبردست نسبت حاصل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں.
هذا جبل يحبنا نحبه,
یہ جبل یعنی یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایک پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ جبل عیر کہ یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, مجھ سے دشمنی رکھتا ہے, یہ بھی حدیث ہے. تو یہ جمادات جو ہوتے ہیں پہاڑ وغیرہ ان میں بھی یہ حس ہوتی ہے محبت کرنے کی بغض رکھنے کی. جبل طور یہ بھی مقدس پہاڑ جس کا تعلق سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت مشہور ہے, اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. ابو قبیس یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ, اس کو بھی کئی انبیاء کرام یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس پر جبل ابی قبیس پر آدم علیہ السلام کا مزار ہے کہا جاتا ہے, مسجد الخیف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. اور جبل احد پر حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار بتایا جاتا ہے. سور و ہرا غار ثور یہ بھی پہاڑ میں جہاں ہجرت کے وقت سیدنا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے تھے، اور غار حرا جبل نور بولتے ہیں، اس میں غار حرا ہے، اس میں بھی اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ کر رہے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر سحری تک منہ میں کڑوا تھوک آتا ہے اور اس تھوک کو اندر نہیں اتار سکتے کیونکہ اگر اتاریں تو الٹی ہو جاتی ہے، تھوکتے رہنے سے جسم کا پانی سوکھ جاتا ہے، تو تھوک روکنے کے لیے ٹافی یا چاکلیٹ منہ میں رکھنی پڑتی ہے. اتنا وقفہ نہیں ملتا کہ نماز کی دو رکعت بھی پڑھ سکوں، ایسی حالت میں منہ میں ٹافی رکھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرما دیجئے.
ٹافی رکھ کر نماز پڑھنا تو وہ تو جائے گی ظاہر.
سوال باپا آیا ہوا تھا کہ کوئی امام مسجد ہے دو رکعت فارغ ہونے کے بعد سونپ منہ میں رکھ کے نماز پڑھاتے ہیں،
اللہ
سونپ رکھی نماز پڑھانے، تو یہ تھا کہ کھانا جو ہے وہ مسجد نماز ہے، نماز پڑھ جائے گی اس صورت میں؟
تو یہ ٹافی تو منہ میں رکھیں گے اور اس طرح تو گل گل کے جاتی رہے گی، نماز تو ان کی نہیں ہوگی. اللہ بیچاروں کو شفا عطا فرمائے، کہ عجیب و غریب مرض ہے. روزہ بھی معاف نہیں ہوگا، روزہ فرض ہے، پیٹ کی خرابی کا کوئی مسئلہ معلوم ہو رہا ہے تو اپنی غذاؤں پر غور کر لیجئے، ہو سکتا ہے کسی غذا کی وجہ سے یہ ہوتا ہو، ہو سکتا ہے آپ کو ڈیپ فرائی موافق نہ ہو، تلی ہوئی چیزیں، تو ان سے پرہیز کر کے دیکھ لیں. بغیر چبائے نگلنے کا رجحان عام ہے، دو ٹک مارا اندر، دو ٹک مارا اندر، بڑے بڑے ریوال ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، نظام انہضام، ہضمی کا جو اندر سے جو نظام ہے وہ بگڑ گیا ہو، تو اس کی اصلاح کی صورت اگر بن گئی تو انشاءاللہ یہ کڑوا پانی جو ہے یہ بھی چلا جائے گا. یہ کڑوا پانی ہوئی پت سفرا، کسی حکیم سے میرا مشورہ رجوع کریں آپ. اس طرح کے امراض میں حکیم کی دوائیں زیادہ مؤثر پائی جاتی ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے. پیٹ کی خرابیوں کے لیے یہ اگر کوئی اچھا حکیم مل جائے نا تو فائدہ ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے روزہ توڑنے کا کفارہ تو ہے مگر دل توڑنے اور دل دکھانے کا کفارہ کیا ہے؟
ہر صورت میں روزہ توڑنے کا کفارہ نہیں ہوتا، بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی، اور یہ متحقق بات ہو، مثلا طبیب حاذق ماہر طبیب باشرعہ ہے اس نے کہہ دیا تو اب روزہ توڑ دے تو بالکل وہ جائز ہے، کوئی اس کا کفارہ نہیں ہے، قضا البتہ اس کی کرنی ہے. رہا کسی کا دل توڑنا، اس کی بھی صورتیں بنیں گی، بعض اوقات دل توڑنا واجب ہوگا، بعض اوقات دل توڑنا ثواب ہوگا، بعض اوقات دل توڑنا گناہ ہوگا. تو اب ہم لوگ جو ہے نا وہ عقل کے بندے نہیں ہیں، رب لم یزل کے بندے ہیں، ہم اپنی ذاتی سوچ کے غلام نہیں، ہم میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم کو یہ طریقہ ملا ہے کہ اسی طرح اگر روزہ توڑو گے تو کفارہ دینا آئے گا. ایذا بے سبب دی، شرعی اجازت نہ تھی، کسی کا دل دکھا دیا، دل آزاری کر دی، تو ہم کو شریعت نے اس کا کوئی کفارہ نہیں بتایا، اس کا طریقہ یہ بتایا کہ توبہ کرے اور جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگے، اس کو راضی کرے. لفظ کفارے کی یہاں کوئی مطلب یعنی کہ اصطلاح ہمیں شریعت نے نہیں بتائی، اس لیے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض لوگ کہتے ہیں قبرستان جاتے وقت قبر والوں کو سلام کرنا چاہیے، بعض لوگ اس بحث میں پڑتے ہیں کہ قبر والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس بحث میں پڑنا چاہیے؟
جو شریعت کہے وہ کرنا چاہیے.
کیا کہہ رہی ہے؟
شریعت نے اجازت دی ہے بلکہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو اہل قبور کو سلام کرو, اور اس کے سلام کے بھی مختلف صیغے کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں. تو حدیث پاک میں سلام کرنے کی ترغیب موجود ہے کہ قبر والوں کو سلام کرو. تو میں ابھی عرض کر چکا کہ ہم اپنی عقل کے غلام نہیں ہیں, ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں. جیسا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لبیک یا سیدی لبیک یا رسول اللہ, آپ نے جو فرمایا بس ہمارے لیے حرف آخر ہے. اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں. تو جو کہتے ہیں کہ سلام مت کرو قبروں کو, آپ ان کی بات مت سنیں, قبر والوں کو سلام کرتے رہیں. ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں قبور یعنی قبروں کے پاس گزرے تو ادھر منہ کر لیا, یعنی قبروں کی طرف منہ کر لیا اور فرمایا, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بالاثر. اس کا ترجمہ ہے, اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اب یہاں دیکھو, تھوڑا آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ قبرستان تو میلوں میل پر واس پہلے ہوتے ہیں, اور جو میت ہے وہ منو مٹی تلے, یعنی کہ یوں ظاہری طور پر اگر کوئی قبر پر کھڑا ہو کر فل ساؤنڈ لگائے اور چیخے اس پر, تب بھی وہ منو مٹی تلے مردے کو آواز نہیں جا سکتی, ایسی وہ اس کی قبر ساؤنڈ پروف ہے. لیکن میلوں میل پر جو دفن شدہ ہیں, اس کو ہم مطلب قبر کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر یا کہہ کر پکارتے ہیں, یا اہل القبور, اے قبر والوں. حالانکہ اس میں سب اولیاء کرام نہیں, سب مکس ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا دو چار میل تک سنا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ نہیں سنا سکتا. کیا ہم اگر یا رسول اللہ کہیں تو ادھر سے مدینہ دور ہے اس لیے نہیں سنا سکتا اللہ, یا بغداد دور ہے اس لیے ہم یا غوث پاک کہیں تو کیا نہیں سنا سکتا اللہ تعالیٰ؟ وہ دو تین میل تک کی اس کی کوئی حد بندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو تصرف ہے وہ کیا محدود ہے, لمیٹڈ ہے؟ ہرگز نہیں. تو جب عام مردوں کو یا اہل القبور کہہ کر ہم پکار سکتے ہیں, تو بدرجہ اولا یا رسول اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں, اور یا غوث اعظم دستگیر کہہ کر پکار سکتے ہیں, یا غریب نواز کہہ کر پکار سکتے ہیں. کیسا مسئلہ ہو گیا, وسوسوں کی کاٹ ہو گئی. اس طرح کی باتیں یار نہیں سنا کرتے. جو حدیثوں میں آ گیا خلاص, اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جبکہ شیطان ہر طرح سے بند ہوتا ہے, پھر بھی چوری, ڈاکہ, قتل و غارت گری, دیگر گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ ابا ان کا جو آگے جو سوال ہے نا, اس میں تھوڑی تشویش ہے.
اچھا
ہاں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ شیطان بند ہے, یا یوں کہہ لیں کہ شیطان خود کچھ نہیں ہے, انسان کے پاس خود ہی کوئی ایسی طاقت ہے جو گناہ کرتی اور کرواتی ہے.
اگر شیطان کے وجود کا انکار کیا پھر تو اسلام سے نکل گیا. جو شیطان کا تو قرآن کریم میں کتنی جگہ تذکرہ ہے. فرشتوں کو نیکی کی طاقت بولتے ہیں معاذ اللہ, یہ بھی کفر ہے. کہ جنات کا وجود بھی قرآن سے ثابت, بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 97 عقیدہ 3, ان کے یعنی جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے. یعنی جن کے وجود کا انکار, جن ہے ہی نہیں, شیطان ہے ہی نہیں, یا یہ تو گناہ کرنے کی جو قوت ہے اس کا نام شیطان ہے، تو یہ کفر ہے. البتہ یہ کہ اپنے ساتھ جو شیطان ہوتا نا، قرین اس کو بولتے ہیں، جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان ساتھ میں پیدا ہوتے، تو شیطان جو ہے یہ ساتھ میں جو پیدا ہوتا ہے یہ کافر ہوتا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ پیدا ہوا تھا، تو اس کو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کر لیا، اور وہ اچھا مشورہ دیتا تھا حدیثوں سے. اور جو ہے کہ وہ ایک ہی شیطان مسلمان ہوا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر، تبلیغ پر. کسی نبی کا شیطان بھی مسلمان ہوا اس طرح کی کوئی روایت بیان نہیں کی گئی، اور نہ آئندہ کوئی ہوگا اس کی کوئی پیشن گوئی ہے. تو یہ کافر ہوتا ہے، اسی کو ہمزاد بولتے ہیں. ہمزاد بہت سو نے سنا ہوگا، ہم ذات یعنی ساتھ پیدا ہونے والا، تو یہ گناہ کرواتا ہے. ہمزاد یہ قید نہیں ہوتا. اور نفس، نفس امارہ، نفس کی تین قسم ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. تو یہ نفس امارہ یہ برا ہوتا ہے، یہ گناہ کرواتا ہے. تو یوں گناہ، چوری، ڈکیتی اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ مردود بڑا شیطان جو قید میں آ جاتا ہے، اصل جو شیطان ہے، تو یہ آپ دیکھیے کہ نیکیوں کا زور بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے. عبادت کا ذوق بڑھ گیا رمضان میں، فائدہ ہوا، مسجد آباد ہوتی نہیں ہوتی رمضانوں میں. تو گناہوں کا زور رمضان میں ٹوٹتا ہے، نیکیوں کا جذبہ بڑھتا ہے، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو یوں شیطان کے قید ہونے سے اس کے فوائد تو آتے ہیں سامنے ہمارے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسا کہ ایک سوال پہلے چلا کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام کہنا چاہیے یا نہیں، تو بحث دو افراد میں ہوئی یا دو طبقات میں ہوئی، الگ کوئی علمی دنیا میں یہ بحث نہیں ہے، مسئلہ واضح ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایک موقف کو اپناتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر اور آگے بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں شیطان کے معاملے میں بھی اپنے موقف کو اپنایا، ایک موقف کو اپنایا، ایک خود ساختہ دلیل دی، اور اس دلیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو موقف سامنے آیا وہ کفر پر مشتمل تھا. تو ایسی جو سوچ رکھتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
ان کو تو سچی توبہ کرنی چاہیے، اور کفر بکا ہے تو کلمہ بھی پڑھے، نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو. اور عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، جو حکم شریعت ہو اگرچہ وہ سمجھ میں نہ آئے لیکن بس وہ مان لے. یوں تو بے شمار باتیں کہ ہم نہیں عقل سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے، ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہماری دلیلیں کمزور ہیں. تو یہ اللہ اور رسول نے فرما دیا، اس پر آنکھیں بند رکھنا ضروری ہے. ورنہ تو اب کوئی بولے کہ جنت کو عقل سے ثابت کرو تو کہاں سے ثابت کرو گے، جہنم کو عقل سے ثابت کرو کہاں سے ثابت کرو گے، قیامت کو عقل سے ثابت کرو تو کہاں سے کرو گے ثابت. تو یہی تو یؤمنون بالغیب، ہم تو غیب پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو عقل سے ثابت کرو کہاں سے کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تو غیب الغیب ہے. تو یوں مطلب ہماری عقلیں جو ہیں وہ ناقص ہیں، اور اس سے دلیل نہ مانگی جائے. جو بھی قرآن و حدیث میں آیا، آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا، بس ہم اس پر ایمان لائے، ہمیں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہی ثبوت کافی ہے کہ اللہ اور رسول نے فرما دیا. عقلی دلائل موجود ہیں لیکن ہمیں کوئی ثابت کرنے کا کہہ تو ہم ثابت تو نہیں کر سکتے، ہر ایک کے پاس اتنے دلائل نہیں ہوتے. اندر اسٹوڈنٹ یوں تو ہمارے علماء ایسے ہیں کہ وہ اچھے بھلے کو خاموش کر دیں، بڑے بڑے فلسفیوں کو خاموش کیا ہے. ایک بڑھیا کا بھی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چرخا کات رہی تھی، تو کسی نے کہا بڑی بھی یہ دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو خود بخود چل رہی ہے دنیا. تو بڑھیا نے کہا کہ یہ چھوٹا سا چرخا ہے، یہ میں نے ہاتھ روک لیا، نہیں چلتا، اس چرخے کو بھی چلانے والی کی ضرورت ہے، تو اس دنیا کو بھی چلانے والے کی ضرورت ہے، اور جو اس کو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
شہزاد عطاری ضیاء کو، پیارے مرشد اعتکاف کے لیے کم از کم کب تک مسجد میں موجود ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے، ارشاد فرمائیے۔ میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مستر مدینے میں۔
کاش 20ویں روزے کے غروب آفتاب کے وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے موجود ہو، ویسے ہی موجود ہے، اعتکاف کی نیت نہیں ہے ذہن میں، نیت سے آیا ہی نہیں، مسجد میں سے آیا عصر پڑھنے کے لیے آیا اور یہاں بیٹھ گیا مدنی مذاکرے کے لیے اور نیت نہیں ہے تو وہ معتکف نہیں ہے، اعتکاف کی نیت کے ساتھ غروب آفتاب کے وقت حاضر ہو۔ مزید اچھی اچھی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں اس میں، کہ یہاں زیادہ سے زیادہ میں یہ اہتمام کروں گا کہ ہر نماز تکبیر اولا سے مجھے ملے، با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھوں گا، ہو سکا تو پہلی صف حاصل کروں گا، کھانے پینے میں کمی لاؤں گا تاکہ میرے پیٹ میں گڑبڑ نہ ہو، گیس نہ بنے، بدہضمی نہ ہو، قبض نہ ہو، تاکہ میں اللہ تعالی کی عبادت اچھی طرح کر سکوں، ورنہ جو ڈٹ کے کھاتے ہیں وہ پھر ڈکارے لیتے رہتے ہوں گے، وہ بیچاروں کو گیس تنگ کرتی ہوگی، وہ قبض تو نہ جانے کتنوں کو لگ جاتا ہوگا، بہت زیادہ کھانا، کیونکہ یہاں مومنٹ کم ملتی ہے نا، چلنا پھرنا کم ملتا ہے اعتکاف میں، تو اس لیے کم کھائے اور اچھی طرح چبا کے کھائے، بڑا نوالا نہ کھائے، بڑا نوالا کھائیں گے اب یہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا چھوٹا بڑا کس کو بولتے ہیں، یہ ایک مشکل ہے کہ سمجھاؤ تو بھی نہیں سمجھ میں آتا، ہرس رہنمائی کرتی ہے اور بڑا نوالا منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور چباتے پرانی میں دیکھتا رہتا ہوں تو یوں مطلب یہ کہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں بعضوں کو اعتکاف میں، کم کھائیں گے ہلکے پھلکے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل اور عبادت کر سکیں گے۔ اعتکاف میں ہم آئے ہیں اپنی مغفرت کروانے کے لیے، یہ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ سے ہم بخشش کی خیرات لینے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا بھی مثال لیتے ہیں کہ جب بھکاری کسی دکان کے پاس جاتا ہے، ارے اوئے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، ذرا یوں بولے گا تو اس کو وہ دکاندار دے گا ضرور، مگر دھکا دے گا، پیسہ نہیں دے گا، تو کیسا مسکین، اور ہاتھ جوڑتے ہیں اور رونی صورت بناتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور خیرات مانگتے ہیں۔ ہم اللہ تعالی کی جناب میں خیرات مانگنے آئے ہیں مغفرت کی، تو ہمیں کیا انداز ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا، تو تکار، ابے اوئے ہٹ جا، کونی مار دی، منہ توڑ دوں گا، باہر نکل تو اعتکاف کے بعد، اس طرح کے مکس آتے ہیں لوگ، تو یہ نہیں چلے گا، پھر آپ بتائیے کہ مغفرت کی خیرات کیسے ملے گی، یہاں تو بالکل آپ کو برف سے ٹھنڈا ہو جانا ہے، برف سے بڑھ کر ٹھنڈا، بچہ بھی مارے تو وہ آپ سے جیت جائے، ایسا کمزور ہو جانا ہے، اور عاجزی، ہر ایک کے ساتھ عاجزی سے ملنا ہے، خوب ایثار کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ نہیں کہ وہ بڑی جگہ گھیر رہی اور لمبا چوڑا بستر بچھا دیا اور اپنے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دیا، بیگ بھی رکھ لیا، یہ بھی میری جگہ ہے، آپ کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا گھر ہے، ہے نا، تو اس میں اپنی سوچ یہ ہو کہ خود تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑی تو برداشت کر لوں گا، میرے بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو میری وجہ سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ انداز آپ کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو اعتکاف کا لطف بھی آئے گا، اور انشاءاللہ آپ جو لے کر آئے ہوں گے درد مغفرت کا تو وہ بھی ملے گی، رب کے کرم سے ہی ہوگا سب۔ فیضان اعتکاف، فیضان رمضان میں اس کا جز ہے، حصہ ہے، تو اس میں بھی کافی نیتیں لکھی ہوئی ہیں، صلو علی الحبیب۔ پچھلے دنوں کوئی وہ ٹینک لے کر آئے تھے اور خوشبو سب پر ڈال رہے تھے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو جو سن رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور یہ پانی جس کے بھی منہ پہ جائے گا تو وہ تو چونک جائے گا، گھبرا جائے گا. میں توبہ کروائی تھی اس کو. وہ ایسا سعادت مند آدمی تھا, وہ یہ کام برسوں سے مختلف محفلوں میں کرتا تھا. اس کے بعد ٹینک کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے, یہاں دیکھا ضرور ہے. توبہ کی کھڑے ہوئے اس نے. دیکھا یہ تم ثواب سمجھ کر رہے ہو, یہ کارے ثواب ہے. ہم لوگ علم دین کی بات بتا رہے ہیں, شریعت کے مسئلے بتا رہے ہیں, شن کر کے منہ پر مار دیا فوارا, وہ تو غلط فہمیاں ہو جائیں گی. تکلیف ایزا بھی ہوتی ہے آدمی کو, سب کو تھوڑی کوئی مزہ آتا ہے. اس طرح ہمارے گلاب چھڑکنے کا بھی رواج ہے, سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا. یہ لوگوں کے منہ پہ مارتے ہیں,
گھروں میں جو محفلیں ہوتی ہیں
ڈالتے ہیں.
گھروں میں جو محفلیں ہوتی ہیں نا, اس میں یہ ابھی بھی ہے.
ہاں چھڑکتے رکھ دیا جائے, ادھر خوشبو اس سے آئے اور یہ اعلان کر دیا, جس کو اپنے پر ڈالنا اس کو اجازت تو بھلے ڈالے بھائی. یہی سمجھ میں آتا ہے اس کا. اب کسی کے منہ پہ ڈالو گے, اب اس کو ہے الرجی. اب گلاب کا پانی گیا اور آگ چھی کر کے چھینکے شروع ہو گئی اس کی, اس کا تو بےچارے کا بیڑا پار ہو گیا, نزلہ لگ گیا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.